سورة الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کل عرض کیا تھا آپ سے کہ اس مجموعے میں جو 10 سورتیں شامل ہیں، جن میں سے دو ہم نے پڑھ لی ہیں، تیسری اب ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں صرف یہ ایک سورت ہے سورة الحشر کہ جو سن 5 ہجری سے پہلے نازل ہوئی، سن 4 میں. باقی سب جو ہے 5, 6, 7, 8, 9 اس میں نازل ہوئی. سورة الحشر کا پس منظر یہ ہے کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک میثاق مدینہ کے عنوان سے ایک معاہدہ کر لیا تھا تینوں قبیلوں کے ساتھ جو یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کہیں جنگ ہوگی ہم یہاں پر ایک امت کی حیثیت سے رہیں گے، مل جل کر رہیں گے، اور باقی یہ کہ وہ مسلمان اپنے دین پر، اپنے شاعر پر عمل پیرا ہوں گے، اور یہودی جو ہیں وہ اپنے دین پر، اپنی فقہ پر، اپنی شریعت کے اوپر عمل کریں گے. لیکن اگر کوئی مدینے پر حملہ ہوا تو مل کر ایک طاقت کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے، دفاع کریں گے. یہ معاہدہ جو ہے یہ کر تو لیا یہودیوں نے، لیکن جیسے جیسے حضور کو کامیابیاں حاصل ہونی شروع ہوئیں ان کے اندر حسد کی آگ بہت بھڑک اٹھی، ان کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا. سب سے پہلے بد عہدی کی بنو قینقاع نے غزوہ بدر کے تقریباً متصلن بعد، انہیں سزا دینی پڑی، انہیں بدر کیا گیا، مدینے سے نکال دیا گیا. غزوہ احد کے کچھ عرصے کے بعد وہی کام کیا بنو نذیر نے. بنو نذیر کا ایک سردار تھا کعب ابن اشرف، وہ 40 آدمی کو لے کر اپنے ساتھ گیا مکے، اور وہاں جا کر اس نے قسم کھائی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور وہاں کے مشرکوں سے کہا کہ تم لوگ حملہ کرو، ہم اندر سے بغاوت کریں گے محمد کے خلاف، تم آؤ تو صحیح، ذرا ہمت تو کرو. یہ اصل میں جو جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب ہوئی ہے، تو انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ ادھر مکے والے آ جائیں، ادھر اوپر سے جو جا کر جو اس خیبر میں آباد ہو گئے تھے یہودی یا پہلے سے وہاں آباد تھے وہ آ جائیں، اور پھر یہ کہ ادھر سے غطفان کے قبائل آ جائیں نجد کے علاقے سے، تو تبھی تو 12,000 کا لشکر جمع ہوا تھا. تو اسی طریقے سے انہوں نے کئی مرتبہ سازش کی حضور کو قتل کرنے کی، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ کسی معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے بلایا، آپ گئے وہاں پر تو کس دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک جو ہے وہ چکی کا جو پتھر ہے وہ پھینک دیا. یہ سازش اس طرح کی کر رہے تھے. پھر حضور نے ان کو سزا دی، وہ کہلاتا ہے غزوہ بنو نذیر، اور پھر ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اس لیے کہ جب محاصرہ کیا گیا، اس سے پہلے یہ بڑی بڑکے مارتے تھے کہ ہم سے مقابلہ ہوگا تو تم دیکھ لو گے، ہم عربوں کی طرح نہیں ہیں، ہم قریش کی طرح نہیں ہیں، ہمارے اندر زیادہ طاقت ہے، تمہیں سبق سکھا دیں گے وغیرہ وغیرہ، بڑکے جس طرح ماری جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ مقابلہ نہیں کر سکے اور انہیں نکلنا پڑا. وہ ہے غزوہ بنو نذیر جس کا کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب دیکھیے یہاں پر معافی کا اضافہ ہو گیا. سورہ حدید میں تھا سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہاں زیادہ تاکید سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، اور ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، پھر وہی جوڑا ہے، اللہ العزیز ہے، زبردست ہے، اس کی اتھارٹی پر کوئی حد نہیں، کوئی تحدید نہیں، کوئی لمٹس نہیں، لیکن وہ کمال حکمت والا بھی ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے نکال دیا اہل کفر کو، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا، ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع کے موقع پر. یعنی مسلمانوں نے جا کر گھراؤ کیا، پہلے بڑکے مارتے تھے، اور ان کو منافقوں نے، عبداللہ ابن ابی نے بھی شہ دے رکھی تھی کہ دیکھو اگر تمہیں انہوں نے یہاں سے نکالا تو ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے، تمہارے جنگ کی تو ہم تمہارے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عین وقت پر نہ منافق ان کی مدد کو آئے، نہ انہوں نے جرت کی، بلکہ انہوں نے فوراً ہتھیار ڈال دیا. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم، اور انہوں نے، تم نے بھی نہیں سمجھا تھا ہے مسلمانوں کو وہ اتنی جلدی نکل آئیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے. وظنوا، اور ان کو بھی یہ گمان تھا، انہم مانعتهم حصونهم، کہ ان کی حفاظت کریں گے ان کے قلعے، ان کی گڑھیاں، ان کی بڑی بڑی حویلیاں بنی ہوئی تھیں، اونچی اونچی دیواریں تھیں، من اللہ، اللہ تعالی سے حفاظت کر سکیں گی ان کی گڑھیاں. فآتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہاں ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا. کہاں سے حملہ کیا؟ اللہ نے دلوں پر حملہ کر دیا، دلوں میں رعب ڈال دیا. دل میں رعب آ گیا تو سارے ہتھیار بیکار ہیں، ساری طاقت جو ہے بیکار ہے، طاقت اور ہتھیار تو استعمال ہوتے ہیں اگر دل کے اندر ہمت ہو، اندر سے قوت ارادی جواب دے جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور وہ اپنے گھروں کو توڑ پھوڑ رہے تھے، اس لیے طے یہ ہوا تھا کہ جو سامان بھی تم لے جا سکتے ہو اونٹوں کے اوپر لاد کر وہ لے جاؤ، تمہاری جانیں بھی بچ گئیں، تمہارا مال بھی جو لے جا سکتے ہو، باقی جو ٹرانسفریبل نہیں ہے جو وہ یہاں پر رہے گا وہ ہمارا ہے، تمہارے مکان، تمہاری زمینیں اور جو مال و اسباب چھوڑ گئے، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے مکان توڑ کے کڑیاں بھی لاد لیں اپنے اونٹوں پر، دروازے اور کھڑکیاں جو ہیں وہ بھی لاد لی، جو بھی لے جا سکتے تھے، تو اب دیکھیں اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے، یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، وہ ایدی المومنین رہی صحیح کسر مسلمان پوری کر رہے تھے، فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے ہوش مندو عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر اللہ نے ان کے بارے میں پہلے سے فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا، لعذبہم فی الدنیا، تو دنیا ہی میں انہیں بہت شدید عذاب دیتا، جیسے کہ بعد میں پھر دو سال کے بعد بنو قریظہ کو جو سزا دی گئی ہے وہ سخت ترین تھی، کہ ان کے جتنے بھی جوان مرد تھے جو جنگ میں حصہ لے سکتے تھے انہیں قتل کیا گیا، ولہم فی الآخرت عذاب النار، اور ان کے لیے آخرت میں تو آگ کا عذاب ہے ہی، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی شدت کے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کی، ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا شدت کے ساتھ تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، جو تم نے کھجور کے درخت کاٹے یا چھوڑ دیے اب کے جڑوں پر کھڑے ہوئے تو یہ سب اللہ کے اذن سے تھا، چونکہ ان کی گڑیوں کے ارد گرد جو ہیں بڑے جھنڈ تھے، بڑا گنجان قسم کا وہ نخلستان تھا، تو ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں گھوڑے دوڑا کر یا اونٹوں کو دوڑا کر حملہ کرنا مشکل تھا، تو حضور نے پھر حکم دیا، اجازت دی کہ کچھ کھجور کے درخت کاٹ دیے جائیں، اس پر بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور یہ درخت کاٹ رہے ہیں، درختوں کو کاٹنے کی عام طور پر اجازت نہیں ہے، لیکن اس طرح کی ایمرجنسیز کے اندر ایک تدبیر، جنگی تدبیر کی حیثیت سے کر دینے کی ضرورت تھی، وہ کی گئی، تو اس پروپیگنڈے کا جواب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے رہے ہیں کہ جو تم نے کاٹے تھے، ما قطعتم من لینۃ، جو کھجور کی طرف تم نے کاٹے تھے، اور طرف تو بوہا، یا جو تم نے چھوڑ دیے، قائمۃ علی اصولہا، کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑے رہیں، وبإذن اللہ، یہ سب اللہ کے حکم سے اور اذن سے ہوا ہے، وليخزی الفاسقین، اور تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کر دے، وما افاء اللہ علی رسولہ، اب یہ فے کا حکم آ رہا ہے، ایک تو مال غنیمت کا حکم تھا جو ہم نے دسویں پاری میں پڑھا، دسویں پارے کی پہلی آیت ہے، مال غنیمت جب جنگ ہوئی ہو باقاعدہ اور پھر جو مال ہاتھ آئے اس کی تقسیم ہوگی، کہ وہ پانچواں حصہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا یعنی بیت المال کا، اور باقی چار حصے تمام مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، لیکن جہاں جنگ کی نوبت نہ آئے اور ویسے ہی فتح حاصل ہو جائے پھر وہ مال غنیمت نہیں کہلاتا، وہ مال فے کہلاتا ہے، وہ پورا کا پورا بیت المال میں جاتا ہے، اس میں کسی مجاہد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ فے کا ذکر کر رہے ہیں، وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو بھی مال ہاتھ لگا دیا اللہ نے اپنے رسول کے، منہم ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، تو نہیں دوڑائے تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے ولا رکاب نہ اپنے اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو کچھ بھی ہاتھ لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ان بستی والوں کے پاس سے، فللہ، تو وہ اللہ کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم، ولذی القربا، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، ولیتامہ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت جو ہے تمہارے امیر لوگوں ہی کے درمیان گردش میں نہ رہ جائے، اگر مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتی تو گویا کہ ان میں اچھے کھاتے پیتے لوگ بھی تھے، ان کو دولت پہنچ جاتی، یہاں یہ ہے کہ یہ غربا اور مساکین کا حصہ خاص طور پر بن گیا، اور حضور نے جب انصار نے بھی اس وجہ اللہ کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے حضور ہم اس میں سے کوئی حصہ نہیں لیتے، کوئی ہم مطالبہ نہیں ہے، پھر حضور نے وہ اکثر مال جو ہے جو مہاجرین آئے ہوئے تھے ان پر تقسیم کر دیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مہاجرین اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو جو ان کو انصار کی طرف سے مدد مل رہی تھی انصار کو اس کی طرف سے رخصت ہو گئی کہ اب ان کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں رہی بلکہ یہ اس مال کی وجہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور دیکھو وصول یہ ہے جو کوئی رسول تمہیں دے دے اسے لے لیا کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے رک جایا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقین اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ للفقراء المہاجرین، اب بات وہ آ گئی، یہ مال جو ہے رہے گا ان فقراء مہاجرین کے لیے، ہجرت کرنے والے جو ہیں، جو تنگ دست ہیں، فقیر ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جو نکال باہر کیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے۔ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کے جویا ہیں، اسی کی تلاش میں ہیں۔ وینصرون اللہ و رسولہ، اور وہ مدد کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اولئک هم الصادقون، یقیناً وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور جو لوگ پہلے سے جمع ہوئے تھے، ان کے آنے سے پہلے ہی سے جمع ہوئے تھے اپنے گھر میں مدینہ منورہ میں اور ایمان میں۔ یحبون، وہ محبت کرتے ہیں، من ہاجر الیہم، ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی ایک دن کے لیے انہیں بوجھ نہیں سمجھا کہ یہ ہماری معیشت پر بوجھ ہے، نہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آ گئے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، اور وہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں کوئی تنگی۔ مما اوتو، اس سے کہ جو ان کو دے دیا جائے، اگر مہاجرین کو دے دیا گیا ہے تو انہیں اس پر کوئی افسوس نہیں، کوئی رنج نہیں۔ ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ تو اپنے اوپر دوسرے اہل ایمان کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود جو ہے ان کو بھی تنگ دستی سے سامنا ہو۔ ومن یوک شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی ہوں گے حقیقت میں فلاح کو پانے والے اور فلاح حاصل کرنے والے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حشر میں فے کا قانون بیان ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے۔ جب باقاعدہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، اور اس کے بعد کوئی مال ہاتھ لگے تو وہ مال غنیمت ہے، لیکن بغیر جنگ کے اگر کوئی مال مل جاتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے مثلا ایک یہ تھی کہ محاصرہ کیا، جنگ کی نوبت نہیں آئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو اس کے اندر جو ہے حق رکھا گیا ہے غربا کا، یہ پورا کا پورا بیت المال میں جائے گا۔ اور بیت المال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخراجات تھے ذاتی، آپ کے اہل بیت کے جو نفقات تھے، وہ بھی بیت المال سے ہی ادا ہوتے تھے۔ تو یہ جو مال فے ہے اس میں شمار کر دیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے۔ پھر قرابت دار تھے، حضور کے رشتہ دار تھے۔ ظاہر بات ہے ہر شریف انسان، بابروت انسان جو ہے، اسے اپنے کچھ رشتہ داروں کا بھی کچھ لحاظ کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اس مال میں سے۔ پھر خاص طور پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے لیے اس کو مختص کر دیا، یہ زیادہ مال انہوں نے تقسیم کر دیا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جائیں۔ اس کے ضمن میں ایک اور خاص بات یہ کہی گئی ہے کہ نہ صرف یہ مال فے جو ہے اس وقت کے لوگ موجود ہیں ان کے لیے ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئیں گے، جو بعد میں اہل ایمان آئیں گے، وہ یہ کہیں گے ربنا، یقولون یہ کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے نکلے ایمان میں، ایمان کی طرف جنہوں نے سبقت کی، ایمان کی طرف جو ہم سے پہلے سبقت کر کے نکل گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے پروردگار ہمارے دلوں میں کوئی بیر یا کوئی قد یا کوئی کسی طرح کا بغض نہ رکھ اہل ایمان کے حق میں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے پروردگار تو یقیناً رؤوف الرحیم ہے۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت سے استدلال کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک بہت اہم واقعہ ہوا تھا کہ جب یہ حضرت عمر کے زمانے میں عراق بھی فتح ہو گیا، شام بھی فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تو جسے کہا جاتا ہے دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، بڑے درخیز علاقے سب کے سب فتح ہو گئے۔ تو مجاہدین جو تھے وہ چند ہزار تھے مسلمان، انہوں نے کہا کہ یہ سب مال غنیمت ہے، پانچواں حصہ ان زمینوں کا جو ہے وہ بیت المال کے لیے رہے گا، باقی چار حصے ہمارے مابین تقسیم کر دیجئے۔ اگر اس وقت وہ مال غنیمت کی حیثیت سے تقسیم ہو جاتے تو دنیا کی سب سے بڑی زمینداری اسی کو قائم ہو جاتی، لیکن چند ہزار لوگوں کے اندر وہ سارے ملک تقسیم ہو جانے تھے، پورا مصر ہے، پورا شام ہے، پورا عراق ہے، پورا ایران ہے، یہ فتح ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، یہ مال فے ہے، یعنی جو تو جنگ جہاں ہوئی ہے، قادسیہ کی جنگ ہوئی، یرموک کی جنگ ہوئی یا کوئی اور جنگ ہوئی، جہاں جنگ ہوئی ہے جنگ میں جو مال ملے گا وہ مال غنیمت ہوگا، ہتھیار ہے، مال رسد ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں، جو بھی ہے، اور جو وہاں گرفتار ہوں گے وہ غلام ہوں گے، اگر وہاں کوئی عورتیں گرفتار ہوں گی تو وہ کنیزیں شمار ہوں گی، لیکن باقی پورا ملک جو ہے اس پر تو تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، اس کے اوپر تو تم نے جو ہے فوج کشی نہیں کی ہے، تو باقی پورا ملک وہ مال فے ہوگا۔ تو یہ زمینیں جو ہیں یہ بیت المال کی ملکیت رہے گی، تاکہ ان سے جو خراج آتا رہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی، وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے، والذین جاؤوا من بعدہم، بعد میں آنے والے لوگ ہیں، اگر میں یہ سارے تمہارے اندر تقسیم کر دوں تو بعد والوں کے لیے کیا بچے گا، بعد میں آنے والے اہل ایمان کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، تاکہ بیت المال میں ہو اور بیت المال سے پھر سب کو فائدہ پہنچے گا، تمام مسلمانوں کو، بعد میں آنے والوں کو بھی۔ اور ایک دلیل آپ کی یہ بھی تھی کہ اب اتنی بڑی یہ مملکت ہماری ہو گئی ہے، ہمیں چھاونیاں بنانی پڑیں گی، کچھ نہ کچھ فوج جو ہے مستقل رکھنی پڑے گی، صرف والنٹیئر کے اوپر تو گزارا نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے تو ان کا خرچہ کہاں سے آئے گا، اگر یہ ساری جو ہے یہ جاگیرداریاں بنا دی جائیں تو پھر یہ سارے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ تو اصل میں یہ تھی وہ آیت جس سے کہ دلیل استدلال پکڑا حضرت عمر نے، اس کے باوجود جو کچھ صحابہ آپ سے جھگڑتے رہے، پھر ایک کمیشن بنا، 10 صحابہ انصار میں سے، 5 اوس سے، 5 خزرج سے، ان کا ایک کمیشن بنا، حضرت عمر نے اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھا، جو آپ سے اختلاف کر رہے تھے انہوں نے اپنا کیس رکھا، پھر انہوں نے حضرت عمر کی رائے کو تسلیم کیا، اسی کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ اب جیسے ہم نے سورہ مجادلہ میں دیکھا تھا کہ اس میں بھی پھر منافقین کا تذکرہ بڑے اہمیت کے ساتھ آیا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت رکھنا تھا وہ منافقین تھے۔ یہاں بھی اب دیکھیے پورا رکوع آ رہا ہے منافقین کے بارے میں، الم ترى الى الذين نافقوا، کیا آپ لوگ کیا تم نے دیکھا نہیں منافقوں کا معاملہ، یقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، وہ کہتے رہے اپنے ان دوستوں سے اور بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے یہاں سے، لنخرجن معکم، تو ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور آپ کے معاملے میں ہم ان میں سے ہم کسی کا بھی کوئی حکم نہیں مانیں گے، اطاعت نہیں کریں گے کبھی بھی، وان قتلتم، اور اگر تم سے جنگ کی گئی، لننصرنکم، تو ہم لازمن تمہاری مدد کریں گے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی کا پیغام تھا، بنو نذیر کے جو بڑے لوگ تھے اور ان کے سردار تھے ان کے نام، لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ نکال دیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ولئن قتلوا لا ینصرونهم، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، ولئن نصروهم لیولن الادبار، اور اگر انہوں نے مدد کی تو لازماً پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، لانتم اشد رہبتا فی صدورہم من اللہ، اے مسلمانوں تمہارا خوف ان منافقوں کے دل میں کہیں زیادہ ہے اللہ کے خوف کے مقابلے میں، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ پر تو ایمان ہو تو اللہ کا خوف ہوگا نا، لیکن یہ کہ تمہاری جو ہے تمہارا خوف ہے، ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جو ہے صحیح فہم نہیں رکھتے، تفقہ نہیں رکھتے، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی بھی مجتمع ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کر سکیں گے، الا فی قرن محصنہ، سوائے اس کے کہ یا تو بستیوں جو ہیں جو بڑی محفوظ ہوں، جن کی فصیلیں ہوں بڑی بڑی، ان کے اندر ہو کر، اور او میں ورائے جدر، یا دیواروں کی اوٹ میں سے جیسے خشت ماری کی جاتی ہے اس طرح جنگ کریں گے، معصوم بینہم شدید، ان کا آپس میں جھگڑا جو ہے وہ خود بہت سخت ہے، یعنی بظاہر یہ نظر آ رہے ہیں، یہ یہودیوں پر بھی منطبق ہوتی ہیں آیات اور منافقین پر بھی، کہ یہ تین قبیلے تھے یہودیوں کے، لیکن سب سے پہلے بنو قینقاع کو نکالا گیا، یہ باقی دونوں جھوٹے تو وہی رہے، انہوں نے کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا، پھر بنو نذیر نکلے تو بنو قریظہ موجود رہے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، ان کے آپس کے اختلافات بڑے شدید ہیں، تم دیکھتے ہو ان کو، تم سمجھتے ہو، تحسبہم جمیعا، کہ یہ جمع ہیں مجتمع ہیں، وقلوبہم شتا، حالانکہ ان کے دل جو ہے پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، کمثل الذین من قبلہم، جیسے مثال ان کی جو ان سے پہلے تھے، ذاقوا وبال امرہم، وہ مزہ چکھ چکے ہیں اپنے کیے کا، جیسے بنو قینقاع جو تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ ایک سال پہلے نکال دیے گئے تھے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کا مثل الشیطان، جیسے مثال ہے شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، انکار کر دے، فلما کفر، جب وہ کفر کرتا ہے، قال انی بری منک، تو وہ کہتا میں تم سے کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں، وہ اعلان برات کر دیتا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میں نے تو قبر کسی ہوئی تمہیں گمراہ کرنے پر، لیکن ظاہر بات ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں، انی ارا ما لا ترون، غزوہ بدر کے موقع پر کہہ دیا تھا شیطان نے، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، فرشتے آ رہے ہیں مجھے تو نظر آ رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے، لہٰذا وہ وہاں سے پیٹ بدکا کر بھاگ گیا تھا۔ اب یہ جو تیسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، وہ بہت ہی جامع، بہت اہم ہے، اس میں ایک آیت جو ہے وہ تو بڑے بہت اونچے فلسفیانہ جو اس کی اہمیت ہے، اس کی مثال ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس، نہیں آیت لے گئی، فکان عاقبتہما انہما فی النار، تو ان دونوں کا ٹھکانہ جو ہے، آخری جو ہے انجام تو یہی ہوگا کہ وہ دونوں ہی آگ میں ہوں گے، شیطان بھی اور انسان بھی، کفر کرنے والا بھی اور کفر کرانے والا بھی، اور خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وذلک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا اور کافروں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر ذی نفس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، ہر جان یہ سوچے، کل سے مراد آخرت، میں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنا کتنا وقت اللہ کے لیے لگایا ہے، کتنی دولت ہے، کتنی خیرات کی ہے، کتنے صدقات دیے ہیں، کتنا جو ہے دین کے کاموں کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں نے کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے لیے پہلے سے سامان جمع کرایا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ بھی وہ آیت ہے کہ جس میں ایک ہی آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور پھر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ ہے وہ آیت، اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں کیا وہ اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں؟ کیا انہیں اپنے پیٹ کی فکر نہیں ہوتی؟ کیا کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو علاج نہیں کراتے؟ وہ کون سی بات ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ صابنوں سے اپنے آپ اپنے جسم کو دھوتے نہیں ہیں، عطر نہیں لگاتے ہیں؟ یہ کون سا آپ ہے جس کو بھول جاتے ہیں؟ وہ اپنے حیوانی وجود کو تو یاد رکھتے ہیں، روحانی وجود کو بھول جاتے ہیں۔ اصل جو وجود ہے انسانی وہ تو روحانی ہے، باقی تو حیوانی ہے، حیوان گھوڑا بھی ہے، حیوان جو ہے گدا بھی ہے، حیوان انسان بھی ہے، لیکن انسان میں روح پھونکی گئی ہے، وہ نفخت بھی ہے من روحی، اور ہر ماں کے پیٹ میں جو ہے جب چار مہینے کا ہو جاتا ہے بچہ تو پھر اس میں آ کر فرشتہ جو روح پھونکتا ہے، زندہ وہ اس سے بھی پہلے، پہلے بھی زندہ ہی تھا، مردہ تو نہیں تھا، زندہ تھا، جان علیحدہ شے ہے، روح علیحدہ شے ہے، جان تو حیوانی شے ہے، جیسے گھوڑا زندہ ہے، گدا زندہ ہے، کتا زندہ ہے، بلی زندہ ہے، اس طرح ہم بھی زندہ ہے، زندگی کا تعلق روح سے نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے، جان کو قرآن میں ہمیشہ نفس کہا گیا ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، فرشتے جب کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، تو جان کے لیے لفظ روح نہیں آیا، جان کے لیے لفظ نفس آیا ہے، لیکن روح جو ہے بالکل دوسری شے ہے۔ تو تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بالکل حیوان ہی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور آج کی ہماری تہذیب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، جس کی دہائی دے رہے ہیں بش صاحب اور بلیئر صاحب، ہماری تہذیب، اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ڈارون کے نظریے نے جو فکر پھیلایا ہے پوری دنیا میں، سوشولوجی میں، اور پورے جو ہے انسان کی جتنے بھی علوم ہیں ان کے اندر، فلسفیانہ علوم میں، وہ یہ ہے کہ انسان نرا حیوان ہے، بس سلائٹلی مور ایوالوڈ اینیمل، ذرا زیادہ ایوالو ہو گیا ہے، ایوولوشن کی ذرا ہائر سٹیج پر ہے بس، جیسے گدے اور گھوڑے میں فرق ہے، گھوڑا ریفائنڈ ہے، گدا کورس ہے، ایسے ہی شمپنزی، گوریلا اور انسان، وہ ذرا کورس ہیں، اور یہ انسان جو ہے نا ریفائنڈ ہے بس اللہ اللہ خیر اللہ. یہ آج کا انسان اپنے آپ کو واقعتاً حیوان ہی سمجھتا ہے. اس ضمن میں خاص طور پر اپنشد کا ایک جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو ہائر ریلیجن اور اپنشد کے بارے میں میری رائے ذہن میں رکھیے گا, میری ذاتی رائے یہ ہے واللہ عالم, میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحف ابراہیم کی بلی ہوئی شکلیں ہیں. برہما کا تصور جو ہندوؤں میں آیا ہے, ابراہیم کا بدلا ہوا لفظ ہے برہما, جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا, ابراہیم کو خدا بنا دیا برہما, اور برہما سے برہمن ہے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل کی کوئی شاخ ہے. حضرت اسحاق کے دو بیٹے ہوئے تھے, عیسو اور یعقوب, عیسو کی نسل ہو سکتی ہے. اور یا یہ کہ حضرت یعقوب کی نسل کے بھی بہت سے قبیلے جو ہیں وہ گم ہو گئے, پتہ نہیں چلتا ایکسوڈس کے بعد کہاں چلے گئے, ممکن ہے وہی ہوئی یہ برہمن, واللہ عالم. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں صحف ابراہیم کہا گیا ہے, آپ کو معلوم ہے سورۃ الاعلیٰ میں صحف ابراہیم و موسیٰ آخری آیت ہے, تو صحف موسیٰ تو تورات کی شکل میں موجود ہے, صحف ابراہیم کہاں ہے؟ تو میرے نزدیک اپنشد جو ہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہے صحف ابراہیم کے. اس کا جملہ سنا رہا ہوں, مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف, ریئل سیلف. انسان اپنی ناواقفیت میں, اپنی جہالت میں, وہ جو اس کے گرد مادی غلاف لپٹے ہوئے ہیں انہیں کو سمجھ لیتا ہے یہ میں ہوں, حالانکہ وہ اصل اس کا وجود, اس کی انا, اس کی خودی وہ تو روح ہے, وہ یہ جسم نہیں ہے. مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف, وہی ہے یہ آیت. اور اسی کو علامہ اقبال نے قرار دیا ہے کہ یہ میرے فلسفہ خودی کی سورس ہے یہ آیت. چنانچہ سید نذیر حسین جنیادی جو تھے انہوں نے باقاعدہ جو ہے علامہ اقبال سے گفتگو, ہمارے ہاں ایک لیکچر دیا تھا اس میں, اس کو میری کتاب میں غالباً وہ شامل بھی ہے علامہ اقبال اور ہم نے, کہ علامہ اقبال نے کہا کہ میرا فلسفہ خودی یہاں سے ماخوذ ہے, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. انسان کی خودی اور شے ہے اور حیوانیت اور شے ہے. اولئک هم الفاسقون, جو لوگ اپنی خودی کو, اپنی روح کو, اپنی آتما کو, اپنی انا کو, اپنی سلف کو بھلا دیتے ہیں وہی لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ, اصحاب الجنت هم الفائزون, یقیناً برابر نہیں ہو سکتے وہ جو آگ والے ہیں اور جو جنت والے ہیں, جنت والے ہی ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم نے اس قرآن کو اتار دیا ہوتا کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کی خشیت سے. اور یہ مثالیں ہیں, تلک الامثال نضربها للناس, یہ مثالیں ہیں جب لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے. ہم سورہ اعراف میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تھی کہ اللہ ارنی انظر الیک, مجھے اپنا دیدار عطا کر, تو وہاں کیا ہوا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, البتہ اس پہاڑ کو دیکھو وہاں میں اپنی تجلی ڈالوں گا, اگر وہ پہاڑ اس کو برداشت کر لے تو سمجھنا کہ شاید تم مجھے دیکھ سکو. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر, جعلہ دکا, تو پہاڑ جو ہے وہ دب گیا اور پھٹ گیا, وخر موسیٰ صاعقہ, اور حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر اللہ کی تجلی ذات کا بالواسطہ مشاہدہ, تجلی کا, اللہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ کی تجلی کا بھی براہ راست نہیں, بالواسطہ مشاہدہ. تجلی پہاڑ پر تھی, موسیٰ پر نہیں تھی, لیکن اس کا بھی نتیجہ یہ نکلا کہ خر موسیٰ صاعقہ, وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. یہی تاثیر قرآن کی ہے, لیکن یہ ایک مخفی شے ہے, یہ اندر کی شے ہے, یہ باطنی حقیقت ہے, یہ ظاہری طور پر نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, عالم الغیب والشہادہ, وہ پوشیدہ کا اور ظاہر کا ہر شے کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک, وہ بادشاہ ہے. القدوس, سب عیبوں سے پاک ہے. السلام, سلامتی ہے, مجسم سلامتی ہے. المومن, امان دینے والا ہے. المحیمن, پناہ میں لینے والا ہے. العزیز, زبردست ہے. الجبار, زبردست قوت والا, دباؤ والا ہے. المتکبر, بہت صاحب عظمت ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان تمام چیزوں سے یا ان تمام ہستیوں سے جنہیں وہ شریک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے بنانے والا، نکال کھڑا کرنے والا، اور تصویر بنانے والا، تصویر کھینچ دینے والا. لہ الاسماء الحسنى، اس کے لیے تمام اچھے نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا.